بتائیے کہ جس نبی کی ہم امتی ہیں اتنے نرم گو, اتنے مسکراتا ہوا چہرہ ان کا, اور اس طرح کے ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے سافٹ ہارٹیڈ وہ انسان تھے. اس کے امتی, اس میں خاص طور پہ میں علماء کو پن پوائنٹ کر کے کہوں گی, وہ اتنے سخت دل اور اتنے سخت لفظ استعمال کرنے والے, ہر وقت وعیدیں سنانے والے کیوں بن گئے؟
یہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے, یعنی جیسے آپ کو حیرت ہوتی ہے ایسے مجھے بھی حیرت ہوتی ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو عذاب کی سورہ ہے اس کا خاتمہ کس آیت پر ہوا ہے؟ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو کہا گیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. تمہاری طرف ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ تم پر کوئی مصیبت آئے, تمہیں کسی مشقت میں ڈالا جائے تو سب سے بڑھ کر ان کو گراں گزرتا ہے. یعنی جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کی تکلیف اور مشقت گراں گزرتی ہے, قرآن جی کہتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز ایسے گراں گزرتی ہے. یعنی جو شفقت, جو محبت, جو تعلق خاطر, جو رحمت ایک باپ میں ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے, قرآن کہتا ہے وہ حریصون علیکم, وہ تمہاری خیرخائی کے حریص ہیں. یعنی کوئی مال کا حریص ہوتا ہے, کوئی دولت کا حریص ہوتا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ امت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے آپ اتنے حریص ہیں کہ اے کاش یہ لوگ خیرخائی میری کو قبول کریں, میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کی طرف آئیں, یا اپنی دنیا بھی سنواریں یا اپنی آخرت بھی سنواریں. اور پھر یہ کہا بالمومنین رؤوف الرحیم, ماننے والوں کے لیے سراسر رافت اور سراسر رحمت. یہ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر کامل تھے, یعنی رافت اور رحمت. رافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے سراپا کرم ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں فرمایا. ایک دوسرے موقع کے اوپر آپ یہ دیکھیے, آپ کی شفقت, محبت اور آپ کے غیر معمولی حلم داد دیا قرآن نے, اور یہ کہا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یہ جو تمہارے ساتھی ہیں, اگر کبھی آپ درست خو ہوتے اور اگر کبھی آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس نہ رہتے. یہ اگر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ آپ کی شخصیت.
تو پھر یہ آج کے علماء میں یہ رویہ کیوں آ گیا؟
میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ اس کی بڑی وجہ ہماری مذہبی تعلیم ہے. ہماری مذہبی تعلیم کی نوعیت ایسی ہوئی, اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ. اگر آپ اس کو موضوع بحث بنا لیں, میں چند لمحوں میں اس کو سمیٹ کے کوشش کروں گا, بیان کر دوں. جس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا امپائر قائم ہو گیا, یہ تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت دنیا میں قائم ہوئی, تو عباسیہ سلطنت, امویہ سلطنت کوئی معمولی سلطنتیں نہیں.
بالکل,
یعنی دنیا کے اندر اس سے پہلے بھی بڑی بڑی سلطنت عام قائم ہوئی ہیں, لیکن یہ بہت غیر معمولی حکومت ہے. ان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدالتی نظام علماء کے سپرد کر دیا جائے. چنانچہ آپ دیکھیے قاضی ابو یوسف کو چیف جسٹس بنایا گیا پوری عباسی سلطنت کا. اس کے بعد ہمارے ہاں علماء کا بنیادی منصب قاضی کا منصب بن گیا. قاضی کا معاملہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک طرح کی سختی آپ سے آپ آ جاتی ہے. یہ سختی صدیوں میں پیدا ہوئی ہے. اس میں فتویٰ دینے کا انداز ہے, قضاء سنانے کا انداز ہے, فیصلہ دینے کا انداز ہے.
لیکن میں اس لیے کہتا ہوں سوشل آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جب اس کو ایک ڈیزگنیشن دیا گیا, اس وقت تو یہ چیز جسٹیفائیڈ.
میں یہ کہتا ہوں اس وقت بھی نہیں تھی.
اوکے,
اس وقت بھی نہیں تھی. اس لیے کہ آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جب باپ کی جگہ بیٹھا ہوں گا تو میرا رویہ اور ہونا چاہیے, بیٹے کی جگہ ہوں تو میرا رویہ اور ہونا چاہیے. علماء کا بنیادی منصب جو ہے وہ عدالت نہیں ہے, ان کا بنیادی منصب دعوت ہے. اور دعوت یہ چاہتی ہے, جس کو قرآن نے بیان کیا نا کہ ادو الی سبیل ربک بالحکمہ, تم اگر دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو حکمت, دانائی, محبت کے ساتھ دعوت دو. اور پھر یہ والموعظۃ الحسنہ, یعنی نصیحت کا خوبصورت انداز ہونا چاہیے. وجادلہم باللتی احسن, اور اگر کبھی کو بحث کرنی پڑ جائے تو خوبصورت ترین اسلوب میں بحث کرو. یہ قرآن مجید نے دعوت کے لیے بتایا, عدالت میں تو یہ نہیں ہوتا.
تو وہ فیصلہ غلط تھا, ان کو عدالتوں پہ فائز نہیں کرنا چاہیے.
میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ گئے بھی تھے عدالتوں کے منصب کے اوپر تو انہیں اپنے دونوں مناسب کو الگ الگ رکھنا چاہیے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں ایسے علماء کی پیدا ہو گئی جو بنیادی طور پر فتوے اور قضاء کی زبان میں بات کرتے ہیں, وہ دعوت کی زبان کو بھول چکے ہیں. دعوت کی زبان کیا چاہتی ہے؟ دعوت کی زبان چاہتی ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے. وہ چاہتی ہے کہ آپ کو خوشخبری دے, آپ کے پاس بشارت لے کے آیا جائے. اور اگر آپ سے کوئی غلط بات صادر ہو رہی ہے تب بھی, جس طرح کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میں تو گناہگاروں کا پیغمبر ہوں, یعنی بعض نیکوکار لوگوں نے جب ان سے یہ تقاضا کیا کہ آپ کے شاگرد تو یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو پہلے ہی نیک ہو, میں گناہگاروں کو پیغمبر ہوں.
کتنا بڑا یہ ایک, آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو گناہگار ہیں.
سارے
تبھی تو ان لوگوں کے دل موم.
سارے پیغمبر, سارے دائی یہی کرتے تھے. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر ہی ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں نے تو یہ نہیں کیا ہوا, تو آپ عالم ہو کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس سے بات سن رہے ہیں, یعنی یہ طریقہ کبھی
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قابل قتل قرار دے دیتے ہیں.
یہ صورتحال ہو گئی, اس صورتحال کے پیچھے در حقیقت یہ نفسیات ہے. اب ظاہر ہے کہ جب قضاء کے منصب پر علماء نے جانا ہے تو اگر آپ اپنے نصاب کا مطالعہ کریں, جو ہمارے یہاں علماء بنانے کا نصاب ہے, وہ بنیادی طور پر فقہ پر مبنی ہے, یعنی قانون پر مبنی ہے. قانون کا مزاج ہی اصل میں بالکل دوسرا ہوتا ہے, دعوت کا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے. تو دعوت کے مزاج میں ہماری تربیت نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات آپ کو اجنبی بھی لگے, لیکن جب آپ اس پورے نظام تعلیم کا اور اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ صدیوں تک اگر یہ معاملہ رہے تو یہ پھر ٹریول کرتا ہے, اور اس کے بعد شخصیتیں اس میں ڈلنی
وہ نارم بن جاتا ہے نا, وہ اس میں ہی سارے ڈھلیں گے, اور پچھلے کو کون دیکھے گا سوائے اس کے کہ آپ تحقیق کرتے ہوں, آپ علیحدہ سوچتے ہوں, جو کہ آج کل تو مجھے اس کا
وہ بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں. وہ غیر معمولی لوگ بھی ہمارے یہاں پیدا ہوتے رہے ہیں. وہ غیر معمولی جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا لب و لہجہ بالکل الگ ہوتا ہے, ان کی زبان بالکل الگ ہوتی ہے, ان کا اسلوب بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ فتوے کی زبان میں گفتگو کریں. فتوا تو در حقیقت عدالت کے طلب کرنے پر کوئی رائے دینے کا نام ہے, یعنی ایک وکیل کی حیثیت سے آپ نے ورڈکٹ دے دی. یہ کام عالم کا ہے ہی نہیں. عالم کا کام تو لوگوں کو بلانا ہے, سینے سے لگانا ہے, محبت کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس محبت کا زیادہ ظہور ہمارے یہاں صوفیہ میں ہوا ہے.
صحیح.
اگر آپ غور کریں تو یہ جو تصوف کی تحریک ہے وہ اسی خشونت کے خلاف رد عمل سے پیدا ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں داخل
ہو
گئی کہ جو چیزیں جو ہیں وہ قابل تنقید ہیں, لیکن اگر آپ مزاج کے لحاظ سے دیکھیں
تو یہ اس کے رد عمل میں
سامنے آیا. اور یہ صوفیانہ مزاج یہ اصل میں دائی کا مزاج ہے, جس میں آپ نفرت نہیں کرتے انسانوں سے, آپ ان کو سینے سے لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا کہ تم تو خود آگ میں کود رہے ہو, میں پیچھے سے پکڑ کے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. تو محبت تو یہ ہونی چاہیے نا آدمی کے اندر. یہاں صورت یہ ہے کہ باقاعدہ فرد قرارداد جرم مرتب کی جاتی ہے. ذرا اختلاف ہو جائے کسی سے کہ اب اس کو جہنم تک کیسے پہنچانا ہے, اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے. اس میں نہ اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ اخلاقی حدود کیا ہے, نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدزنی کیسے کرنی ہے, نہ کوئی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے علماء کا عام مزاج ہے. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ سارے علماء
ہیں,
ان میں ظاہر ہے کہ ایکسیپشن ہوتی ہیں, ایکسیپشن ہوتی ہیں, اور بڑی غیر معمولی مستثنیات موجود ہیں. بہت غیر معمولی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اللہ کی عنایت ہے اور ان کا ذاتی عمل ہوتا ہے. جہاں تک پورے نظام کا تعلق ہے وہ خشونت پیدا کرتا ہے.